بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. اور ہم اس پیاری کتاب کے آخری حصے پر پہنچے ہیں، اور چند اہم باتیں اور چند اہم اصول پر بات کر رہے ہیں، اور یہ وہ تفرق اصول ہیں عقیدے کے جنہیں بعض علماء تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور بعض علماء مختصر بیان کرتے ہیں. اور یہ کتاب جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ عقیدہ کی کتاب ہے، جیسے کہ اس کا نام ہے العقیدۃ الواسطیہ، اور شرح شیخ ابن عثیمین کی شرح سے ہم پڑھ رہے ہیں. کوئی شخص سوال پوچھے گا، بھائی ایک تو عقیدہ کی کتاب ہے، پھر شرح بھی ساتھ ہے، اس کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ عقیدہ کے مسائل دین کے اہم ترین مسائل ہیں، جن کا تعلق کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے براہ راست ہے. کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ ارکان ایمان جو چھ ہیں سب پر مکمل ایمان نہ ہو. یعنی اگر کوئی شخص تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا، یا تقدیر پر ایمان پر اس کو غلطی لگی ہے، تو اس کا اثر اللہ تعالیٰ پر ایمان پر لازمی ہوتا ہے، یا اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان جو ہے درست نہیں ہے، آخرت پر ایمان اس کا درست نہیں ہے، انبیاء پر ایمان میں کمزوری ہے. جب تک کہ یہ سارے کے سارے چھ جو اصول ایمان یا ارکان ایمان بھی کہا جاتا ہے، اور معروف لفظ ارکان ایمان ہے، جبکہ بعض اسے اصول ایمان بھی کہتے ہیں، ارکان ایمان جو چھ ہیں ان پر صحیح اور مکمل ایمان ہونا چاہیے. اب یہ صحیح اور مکمل ایمان، جب ہم ایمانیات کی بات کرتے ہیں، ہمیں کہاں سے معلوم ہوگا؟ کتاب اور سنت سے. کیونکہ کتاب اور سنت کافی نہیں ہے ان مسائل کو سمجھنے کی، ہمیں کیا ضرورت پڑے کہ کتابیں پڑھنے کی، پھر شرح پڑھنے کی علماء کی ضرورت ہے. کیونکہ قرآن اور سنت کی بات مسلمان جتنے بھی فرقے موجود ہیں سب باتیں کرتے ہیں، اور جتنی بھی غلطیاں عقیدے میں ہوئی ہیں وہ سب اپنی غلطیوں کا ثبوت ڈھونڈتے ہیں قرآن اور سنت میں. پہلے اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں، اور پھر اس باطل عقیدے کی بنیاد پر جب اپنی ذہن سازی کر لیتے ہیں، پھر ڈھونڈتے دلائل کو کہ کہیں پر ہمیں کوئی دلیل مل جائے، پھر دیکھتے قرآن مجید کی آیات میں کچھ متشابہ آیات مل جاتی ہیں، دلیل بنا لیتے ہیں، اور کچھ احادیث کو بھی دیکھتے ہیں، کوئی ضعیف من گھڑت یا مکذوب یا موضوع حدیث ہو، اپنا سہارا بنا لیتے ہیں. اس لیے ایک حد فاصل ہے اس مسئلے میں، اہل حق اور اہل باطل کے بیچ میں، اہل سنت جماعت اور اہل بدعت و ضلال کے بیچ میں ایک حد فاصل ہے. وہ کیا ہے کہ اہل سنت جماعت جو قرآن اور سنت کو سمجھتے ہیں، سلف اور صحابہ اور سلف کی سمجھ کے مطابق، اور جو اہل باطل ہیں وہ سمجھتے ہیں اپنے طریقے سے جو ان کو پسند ہے، اور یہ مختلف ہیں. دیکھیں اہل سنت جماعت کے علماء کو آپ کو کہیں بھی ان مسائل میں اختلاف نظر نہیں آئے گا. آپ یوم اول سے لے لیں، آپ صحابہ سے لے لیں، آج کے دور تک دیکھ رہے ہو تا قیامت، عقیدہ کے اصولی مسائل میں آپ کو اختلاف نظر نہیں آئے گا. یہی وجہ ہے کہ ہم اسی علم کو آگے پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سلف کا عقیدہ کیا تھا اور آج ہمارا عقیدہ کیا ہے. بڑے تعجب کی بات نہیں ہے کہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو سخت مخالفت کریں گے، شدید مخالفت کریں گے، آپ کی نہیں کریں گے صرف، وہ اس منہج کی، اس عقیدے کی مخالفت کریں گے. کوئی کہے گا عقل نہیں مانتی، کوئی کہے گا ہمارے امام کا قول نہیں ہے یہ، کوئی کہے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس طریقے سے ہم عقیدہ رکھیں جبکہ معاملہ منطق کے مطابق کچھ ایسا ہونا چاہیے، کچھ اندھی تقلید کا شکار ہو جاتے ہیں اور کچھ اپنے خواہش نفس کے مطابق اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، اور لازمی آپ ان میں آپ تفرقہ دیکھیں گے، آپ کو نظر آئے گا واضح اور نمایاں نظر آئے گا آپ کو. کیوں؟ کیونکہ کوئی ایک پلیٹ فارم نہیں ہے، کوئی ایک ترازو ان کے پاس نہیں ہے جن پر یہ تولتے ہوں تاکہ ایک ہی راستے پر چلنے والے ایک ساتھ رہے اور تفرقے سے بچ جائیں، ممکن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سمجھنے کا جو اصل بنیادی ایک طریقہ ہے وہ مختلف ہے. جب آپ اپنی بنیاد ہی مختلف کر لیتے ہیں ایک دوسرے سے، پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک جگہ پر ایک فہم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. تو ایک ہی فہم جس پر آپ اور میں اور ہم سب ساتھ چل سکتے ہیں وہ ہے فہم السلف. اور فہم السلف واحد طریقہ ہے امت کو جوڑنے کا، اس کے بغیر امت جڑ نہیں سکتی، سوال نہیں پیدا ہوتا. جیسا میں نے کہا ہے، کیونکہ جتنی بھی آج گروہ موجود ہیں امت میں، ان تمام گروہوں کے اپنے اپنے نظریات ہیں، اپنے اپنے اصول ہیں، اپنے قاعدے ہیں، جبکہ ہمارے قواعد رسول ایک ہونے چاہئیں. جب ہمارا قرآن اور سنت کا طریقہ ایک ہے، صراط مستقیم جس کے ہم اللہ تعالیٰ سے روزانہ کم سے کم فرض نماز میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ایک ہی راستہ ہے صراط المستقیم، ایک ہی قرآن مجید ہے، ایک ہی نبی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مبعوث فرمایا ہے سید مرسل علیہ الصلاۃ والسلام، تو پھر ہم تفرقہ کا شکار کیوں ہیں؟ مسئلہ قرآن مجید کی آیات میں نہیں، مسئلہ سنت میں نہیں ہے، مسئلہ صراط مستقیم میں نہیں ہے، مسئلہ ہمارے اندر ہے کہ ہم صراط مستقیم کو کیسے سمجھتے ہیں، عقیدہ کے مسائل کو کیسے سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن مجید کی آیات کو ہم کیسے سمجھنا چاہتے ہیں، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم کیسے عمل کرنے والے ہیں اور کیسے عمل کرنا چاہتے ہیں. اتفاق کب ہوگا؟ جب فہم ایک ہوگی. فہم ایک ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. کیوں ہو سکتی ہے؟ کیونکہ جس فہم نے سلف کو جوڑا ہے وہ ہمیں کیوں توڑ سکتی ہے؟ ہمیں کیوں نہیں جوڑ سکتی؟ صحابہ کرام کے زمانے میں، بہترین تین زمانے میں عقیدہ کے جو اصول ہم پڑھ رہے ہیں، جو مسائل ہم پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ ان کا کیا موقف تھا. پچھلے درس میں ایک بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، وہ معکم اینما کنتم، مطلب یہ کیوں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، جبکہ اس آیت کے ظاہر میں یہی سمجھ آتی ہے کہ وہ تمہارے ساتھ تم جہیں کہیں گے ہو. آپ اس آیت کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، مجھے سلف کا ایک قول دکھا دیں جس میں کسی نے بھی کہا ہو، صحابہ سے لے کے تابعین سے لے کے اتباع تابعین سے لے کے چاروں اماموں سے لے کے محدثین سے لے کے، کسی ایک کا مجھے جملہ دیکھا جس نے کہا ہو اللہ ہر جگہ موجود ہے. انصاف کی بات ہے نا، ایک قول دکھا دیں بس. میں آپ کو 10 اقوال دکھاؤں گا کہ اس آیت کے معنی میں ہرگز یہ معنی ہے ہی نہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، بلکہ یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، اور اپنے علم سے، اپنے تائید سے، اپنے نصر سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہے. پھر معیت کی جو معنی ہیں، عام معیت ہے، خاص معیت ہے، کس نے کہا ہے، کیوں کہا ہے، معنی کہاں سے نکلا ہے، وہ پھر میرے ذمہ ہے. لیکن آپ یہ دیکھ لیں، آپ کے پاس پورا ایک ہفتہ ہے، سلف میں سے کسی کا ایک قول دکھا دیں. یہاں تک کہ چلو امام ابو حنیفہ کا، میں بتاتا ہوں آپ کو، امام ابو حنیفہ سے یہی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کس آیت کریمہ میں کا معنی جب پوچھا گیا ان سے، انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنے ساتھی کو کہتا ہے جب اس سے دور غائب ہوتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، جبکہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا. حقیقت معیت کے لفظ کا معنی کیا ہے؟ کہ لازم اس میں اختلاط لازمی ہے، جس جگہ کا وہ تعین کرنا لازمی ہے. سبحان اللہ. اس لیے میں کہتا ہوں سلف کے قول میں سے کسی کا قول دکھا دیں کہ سلف میں سے کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی محدث نے، کسی امام نے، چار اماموں میں سے کسی دیگر جو امہ ہیں، اس نے معنی لیا ہو کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. آپ کو یہ معنی کہاں سے ملے گا؟ جہب بن صفوان سے ملے گا. یہ معنی آپ کو معتزلہ سے ملے گا. یہ معنی اہل بدعت سے ملے گا، جو سب سے بڑے مخالف تھے سلف کے، سب سے بڑے مخالف تھے. یہی وجہ ہے کہ عقیدے کے اصول، عقیدے کے جو یہ مسائل ہیں ہم پڑھتے ہیں ان علماء کی کتابوں سے جو ہم سمجھتے ہیں کہ حق راستے پر تھے، اور ان کے خاتمہ بھی اسی راستے پر ہوا، اور زندگی سار انہوں نے یہی محنت کی ہے، لوگوں کو حق بات پہنچانی ہے، عقیدے کے جو اصولی مسائل ہیں کھول کھول کے بیان کرنے ہیں دلائل کی روشنی میں، اور اپنے سے پہلے جو سلف جو ان کے تھے ان کے اقوال بیان کرنے ہیں، اور ان کی فہم کے مطابق ان مسائل کو بیان کرنے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک زیادہ تصنیف ہے اس میں، مجھ سب سے جو معروف تصنیف ہے اس میں یہ عقیدہ واسطیہ ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا، واسط عراق میں ایک جگہ کا نام ہے، ان لوگوں نے شیخ الاسلام رحمہ اللہ سے پوچھا کہ آپ ہمیں عقیدے کے کچھ مسائل بیان کریں، انہوں نے ایک ہی مجلس میں اس پورے عقیدے کو لکھ دیا ہے، ایک ہی وقت میں، ہمیں کتنے سال ہوئے پڑھتے ہوئے، انہوں نے ایک ہی وقت میں چند گھنٹوں میں اس عقیدے کو ایک ہی مجلس میں، یعنی کہ دو دن تین دن لگا دیں، ایک مجلس میں انہوں نے پورا عقیدہ لکھ دیا ہے، یعنی یہ ان کے جو صرف ذہن میں مسائل موجود تھے تقریباً سب سمیٹ لیے، سوائے چند مسئلے کے جو شاید رہ گئے ہوں، لیکن جو بنیادی مسائل ہیں اور خصوصی طور پر اسماء و صفات کے باب میں آپ کو ایسی کتاب نہیں ملے گی، اس کتاب کا تقریباً دو تہائی حصہ جو آپ ہم جو پڑھ چکے ہیں وہ اسماء و صفات پر ہی ہے تقریباً، اور یہی وجہ ہے کہ بعض مسائل جو ہیں متفرقات میں ہیں، جیسے کہ حکمران کی فرما برداری عقیدے کے اصولی مسائل میں سے، یہاں پر آخر میں کیوں بیان کیا ہے، کیونکہ یہ بھی اس میں ایک ہمیں فائدہ ملتا ہے کہ اس ماحول معاشرے کا جو سب سے بڑے بنیادی مسئلہ ہے کیا، اس کے مطابق پھر علماء بات کرتے ہیں، اور جو زیادہ اہم مسائل ہیں وہی پہلے بیان کرتے ہیں۔ ان کے زمانے میں یہ فتنہ بہت بڑا تھا، معتزلہ جو تھے یا جو جہمیہ تھے یا اشاعرہ تھے، ماتردیہ تھے، جو صوفی ہیں، جو روافض ہیں، یہ سب سخت مخالفت کرنے والے تھے، انہوں نے اسی لیے اسماء و صفات کے باب میں زیادہ زور دیا ہے، زیادہ اہتمام کر کے پہلے بیان کیا ہے، اور باقی جو مسائل ہیں وہ بعد میں بیان کیے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم طلاب علم ہیں، ہمیں ان مسائل کو سب سے پہلے صحیح سمجھنا چاہیے، صحیح کیسے سمجھیں گے، ایسے کتابوں سے، اور شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی شرح جو سلفی علماء میں سے اپنے دور کے سب سے بڑے عالم گزرے ہیں، ان علماء میں شمار ہوتا ہے اپنے دور کے جو ہیں جو سب سے بڑے چوٹے کے علماء تھے، انہوں نے اس عقیدے کی مزید شرح کی ہے، چار چاند لگا دیے ہیں، اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایسے نئے مسائل جو شاید آپ نے پہلے نہیں سنے ہوں گے، آپ کو ہر دو درس یا ایک درس کے بعد آپ کو یہ مسائل سامنے آ جاتے ہیں، وجہ کیا ہے، یہی اہتمام ہے، انہوں نے اپنے علماء سے یہی سیکھا ہے، اور یہ کتاب جو ہے اس سے مختلف علماء نے مختلف طریقوں سے اس کی شرح کی ہے، کیوں شرح کی ہے، وجہ کیا، تاکہ علم زندہ رہے، علماء مر جاتے ہیں نا، آج کہاں ہیں دونوں، ہم دونوں کہیں رحمہم اللہ، شیخ الاسلام رحمہ اللہ، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، یہی کہہ رہے نا بار بار، وہ نہیں رہے، ان کا علم آج زندہ ہے، اور اس ان کے اس علم سے آج ہم بھی زندہ ہیں، اور یہی علم حاصل کر رہے ہیں، کل ہماری نسل بھی یہی علم اس طریقے سے سیکھتی رہے گی، یہ طریقہ ہے سلف کا، اور یہی راستہ ہے، یہی منہج سلف صالحین کا، اور جو سلفیوں کا یہی ہمیشہ منہج رہا ہے۔ تو یہ مقدمہ ہے چھوٹا سا درس سے پہلے، کیونکہ بعض ساتھی نئے ہیں، وہ بعض ساتھی اکثر کچھ سوال بھی آتے رہتے ہیں بعض لوگوں سے، ڈاکٹر صاحب آپ عقیدے کی کتابیں پڑھاتے رہتے ہیں، کچھ ذرا اور بھی ہمیں پڑھایا کریں، اور بھی انشاءاللہ تفسیر کے درس شروع کریں گے انشاءاللہ، لیکن یہ بنیادی مسائل، ہم قرآن کی تفسیر کیوں پڑھنا چاہتے ہیں، کس لیے پڑھنا چاہتے ہیں، تاکہ ہمارا دین صحیح ہو، اور دین کی اساس عقیدہ ہے، جو یہ عقیدہ جو ہم مسائل پڑھ رہے ہیں ان میں جو دلائل پیش کر رہے ہیں کہاں سے، تورات اور انجیل سے پیش کر رہے ہیں کیا، تو قرآن مجید کی آیات ہی تو پڑھ رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں، اور قرآن مجید کی آیات کے ساتھ حدیث بھی پڑھ رہے ہیں، اور حدیث کے جو اصل مفہوم ہے، جو نچوڑ، جو خلاصہ، جو اصل بنیادی پیغام ہے اس حدیث کے یا اس آیت کا، یہ تو ہم بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں صحیح بخاری میں جو صحیح بخاری، امام بخاری کی فقہ کہاں پہ ہے، کیا کوئی سوال کرتا ہے کیا امام بخاری کوئی فقہ لکھی ہے، وہ فقہ کی کتاب، یہ حدیث کی کتاب ہے، حدیث کی کتابیں سارے فقہ موجود ہے، فقہ مطلب سمجھ، جو ان کی سمجھ تھی، ان کی سمجھ کیا ہے، ایک ہی حدیث کو کمال دیکھیں آپ، یعنی دو طریقے ہوتے ہیں حدیث سے فائدہ نکالنے کا، جو فوائد حدیث کے ہوتے ہیں، حدیث آپ نے بیان کیے ہیں پہلے، پھر ایک دو تین چار پانچ دس بیس جتنے آپ کو فوائد ہیں وہ آپ نے بیان کیے ہیں، ایک طریقہ ہے، ایک طریقہ ہے کہ آپ نے پہلے فائدہ بیان کرنا، پھر اسی حدیث کو بیان کر اس میں سے آپ نے اس فائدہ کا ایک حصہ نکالا ہے، بعض کا حدیث کا حصہ بیان کر دیتے ہیں، بعض پوری حدیث بیان کر دیتے ہیں، ایک حدیث آپ کو دس مختلف ابواب میں نظر آئے گی، ایک ہی حدیث ہے، وجہ کیا ہے، یہ فہم ہے، یہ سمجھ ہے کہ اس حدیث کا یہ معنی بھی ہے، اس حدیث میں یہ فائدہ بھی ہے، اس حدیث کا یہ مفہوم بھی بنتا ہے، اس حدیث میں یہ پیغام بھی موجود ہے، حدیث ایک ہی ہے، یہ فہم جو امام بخاری رحمہ اللہ کی ہے، جو تب ان کی تبویب میں جو باب باندھے امام بخاری رحمہ اللہ نے سارا وہاں پہ موجود ہے. جب ہم پڑھتے ہیں پہلے کتاب پڑھتے ہیں کتاب الصلاح, پھر باب پڑھتے ہیں, اور پھر ہم آگے حدیث, بعض اوقات آیات کا بھی ذکر ہوتا ہے, اور بعض اوقات سلف کے صحابہ کے اقوال بھی ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ فہم اور سلف ہے, جو وہ فہم ہے سلف کی جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اور آگے بھی اس کو پڑھا رہے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس علم کو صحیح سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی اور اس میں آگے دعوت تبلیغ دینے کی توفیق عطا فرمائے. ہم پہنچے تھے شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے اس جملے پر, ویدینون بالنصیحت للامہ, اور امت کو نصیحت کرنے کو دین سمجھتے ہیں, عبادت سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں یدینون سے مطلب ہے یتعبدون اللہ عز و جل بالنصیحت للامہ ويعتقدون ذلك دينا. یہ رجوع جماعت جو ہیں جب نصیحت کرتے ہیں لوگوں کو, مسلمانوں کو, تو اللہ کے لیے کرتے ہیں, اس سے عبادت سمجھ کے کرتے ہیں, نہ کہ عادت سمجھ کے کرتے ہیں. کیونکہ اور بھی طریقے ہیں یا اور بھی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں, لیکن جو سب سے بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ نصیحت کرنا عبادت ہے, دین سمجھ کر لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں. اور امت کو نصیحت کرنے کے جو بنیادی مقصد ہے, جو عبادت کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے جس کے بعض لوگ کرتے ہیں, کیونکہ بعض لوگ نصیحت کرتے ہیں کسی کی ڈر کی وجہ سے یا کسی سزا کی ڈر کی وجہ سے, یا بعض لوگ کرتے ہیں تاکہ اخلاق فاضل اور اچھے اخلاق پانے کے لیے, تاکہ مسلمانوں کو اس کا فائدہ ہو, اور بعض اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. تو اصل وجہ جو ہے نصیحت کرنے کی کیا ہونی چاہیے, التعبد للہ, اللہ کے لیے یہ نصیحت ہم کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے اور بیان کیا ہے. یہ نصیحت کی اہمیت کیا ہے دین اسلام میں, تو دین کا ایک بنیادی حصہ ہے وہ قرآن مجید میں کئی آیات میں آپ کو یہ پیغام ملے گا, الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کا, بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا جو ہے یہ نصیحت کی اساس اور بنیاد ہے. اچھا, اور بھی شسا فرماتے اور بھی اس کے اسباب ہیں, لیکن یہ جو رسول جماعت ہیں یہ نصیحت کرتے ہیں امت کی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اور دین سمجھتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے, جس حدیث کو سیدنا تمیم بن اوس الدر رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ, الدین النصیحہ تھی مرتبہ فرمایا, قالوا من یا رسول اللہ, عرض کرتے ہیں صحابہ کس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام, قال للہ ولکتابہ ولرسولہ والائمۃ المسلمین وعامتہم, سے مسلم معروف حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نصیحت جو ہے للہ اللہ تعالیٰ کے لیے, ولکتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید کے لیے, ولرسولہ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, والائمۃ المسلمین اور مسلمان اماموں کے لیے, وعامتہم اور عام مسلمانوں کے لیے. نصیحت ان سب کو کی جاتی ہے اور سب کے لیے کی جاتی ہے. تو نصیحت شیخ صاحب فرماتے ہیں مبعوث رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ کے للہ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے نصیحت, اس کا کیا معنی ہے, صدق الطلب فی الوصول الیہ, سچی طلب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کے لیے, یعنی وہ راستہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے آپ نے وہ راستہ اختیار کرنا ہے. اور اس میں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے یعنی تمام ایمانیات اور ایمانی مسائل اور عقیدے کے جو بنیادی مسائل ہیں سب اس میں شامل ہیں, کیونکہ جب تک آپ کا عقیدہ درست نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ پر ایمان آپ کا درست نہیں ہوگا, آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہو سکتے. ہر وہ راستہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دے اور آپ نے صدق و نیت سے سچائی سے اسے طلب کیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے گا. پھر آپ لوگوں کو اس علم سے جوڑ دیتے ہیں, اس ایمان سے جوڑ دیتے ہیں. جب آپ ایمانیات کے مسائل بیان کرتے ہیں, توحید کے مسائل بیان کرتے ہیں, اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں. پھر نصیحت لرسول علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا ایک چیز رہے گی, اچھا کتاب کا آگے انہوں نے ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیحت جو ہے وہ صدق الاتباع له, اتباع سچی اتباع, اور اس اتباع کا حق ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع. اور اس سے لازم آتا ہے جب آپ سنت کی اتباع کی بات کرتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی حمایت کرتے ہیں, اس کی حفاظت کرتے ہیں, جو بھی اس میں شکوک اور شبہات ہیں آپ ان کا ازالہ کرتے ہیں, جو ملاوٹیں کر دی گئی ہیں دین کے اندر آپ ان کا ازالہ کرتے رہتے ہیں. یہ وہ دین ہے جسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں, اور اس لیے فرمائے ولی کتاب ہی, اور کتاب کے لیے. اور اس میں جیسا فرماتے ہیں قرآن مجید کے لیے جو نصیحت ہے یہ اس طریقے سے پوری ہوتی ہے کہ یہ بیان کرنا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے اور مخلوق نہیں ہے, اللہ نے نازل فرمایا ہے, اور جو بھی اس میں خبریں ہیں ان کی تصدیق کرنی ہے, جو بھی احکام ہے انہیں بجا لانا ہے, اور وہ شخص جو ہے مسلمان جو ہے اس پر اپنا عقیدہ بنا لیتا ہے, خود اپنا اس کا عقیدہ یہی ہوتا ہے, پھر آگے بھی لوگوں کو اس کا دعوت دیتا ہے اور نصیحت کرتا رہتا ہے. ائمۃ المسلمین سے مراد ہر وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے ولایت دی ہے, اور چاہے عام ولایت ہو چاہے یا خاص ہو تو ایسے شخص امام ہے. اس امر میں ایک عام امام ہے جیسا کہ ملک کا سربراہ, اور کوئی خاص امام بھی ہوتا ہے جیسا کہ کوئی امیر ہے یا وزیر ہے یا کوئی مدیر ہے, سربراہ ہے کسی ادارے کا, یا ائمۃ المساجد جو ہیں وہ بھی ان میں شامل ہیں جو مساجد کے امام ہیں, تو ان کے لیے بھی ایک خاص نصیحت ہوتی ہے, اور ان کی فرما برداری کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں, نافرمانی نہ کرنا, یعنی یہی مقصد ہے اس عام امام کی یا خاص امام کے لیے نصیحت کرنے کا. وعامتہم یعنی عامۃ المسلمین, یہ ان ائمہ کا تابع ہیں, اور ان میں سے جو سب سے عظیم لوگ ہیں وہ ہیں العلماء, جو علماء ہیں امت کے. اور علماء کی نصیحت کا کیا طریقہ شیخ صاحب فرماتے ہیں, ان کے جو اچھائیاں ہیں جو خوبیاں ہیں انہیں نشر کرنا, اور ان کے جو برائیاں ہیں ان سے رک جانا, ان سے یعنی جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں, اور جو انہوں نے صحیح کام کیے جو اچھی باتیں کی ہیں ان کو بیان کرنا, اور لوگوں کو ان کی طرف یعنی راغب کرنا اور جوڑنا ان علماء سے جو علماء حق ہیں. اگر ان سے کوئی خطا ہو جائے تو ان کو راہ راست پر لے آنا, اور اگر کوئی ان سے خطا دیکھ لے یا سن لے تو ادب کے دائرے میں رہ کر ایک ایسے طریقے سے اچھے اور بہترین طریقے سے ان کو نصیحت کرنا اور سمجھانا جو ان کی یعنی جس سے ان کی احترام میں کوئی قد نہ ہو یا کوئی کمی نہ ہو. کیونکہ اگر علماء کی قدر نہیں کی جائے گی اور ان کی برائیں یعنی بیان کی جائیں گی اور ان کی تضحیق کی جائے گی تو پھر اس کا اثر پورے معاشرے پہ ہوتا ہے, عام مسلمانوں پہ بھی ہوتا ہے. کیونکہ عوام الناس یہ دیکھتے ہیں کہ اگر علماء ایک دوسرے کو گمراہ کہتے ہیں, گمراہ کرتے رہتے ہیں, تو لوگوں کی آنکھوں سے وہ گر جائیں گے, پھر وہ اثر باقی نہیں رہے گا معاشرے میں. وہ یہی کہیں گے کہ ان سب کی بات وہ آپس میں ٹکرا رہی ہیں یا آپس میں لڑتے رہتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ کہ حق اور سچ کس کے پاس ہے, تو پھر وہ کسی ایک کا بھی قول لینے سے قاصر رہتے ہیں. لیکن اگر علماء کا احترام کیا جائے, علماء ایک دوسرے کا احترام کرتے رہیں, اور اگر ان سے کوئی خطا بھی ہو جائے تو رازداری میں اس خطا کو دور کیا جائے اور سمجھایا جائے, افہام اور تفہیم سے کام لیا جائے, اور جو صحیح قول ہے لوگوں میں وہی نشر کیا اور عام کیا جائے, تو یہ سب سے بڑی نصیحت ہے علماء کے لیے جو مسلمان علماء ہیں. پھر امت کی جو نصیحت ہے جو عام لوگ ہیں اس میں تمام لوگ شامل ہیں، اہل سنت جماعت جو ہیں مطلب سب کو نصیحت کرتے ہیں اور اسے دین سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہیں ائمہ کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تھے تو ان میں ایک اس چیز پر بیعت بھی لیتے تھے، وہ نصح لکل مسلم، اور ہر مسلمان کو نصیحت کرنے کی بیعت کرتے تھے، جیسے کہ متفق علیہ حدیث میں آیا ہے. پھر شیخ صاحب ایک سوال کرتے فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص یہ کہے اور یہ سوال کرے کہ امت کے نصیحت کا ترازو کیا ہے، یعنی میں جب نصیحت کروں تو میرے پاس ایک ترازو ہونا چاہیے نا، میں کس بنیاد پر کیسے نصیحت کروں تاکہ اس شخص کی اصلاح ہو جائے جس کی میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں اور ساتھ ساتھ میرے بھی اصلاح ہو جائے، اصل مقصد تو یہ ہے نا. بڑا پیارا ترازو ہے، اگر اس پہ عمل کریں گے آپ انشاءاللہ تو اس میں نصیحت کے باب میں، نصیحت کے معاملے میں آپ سے کبھی کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، اور یہ دلیل ہوگی کہ آپ صدق و نیت سے صحیح مقصد کے لیے اور اسی بھلائی کو پانے کے لیے اور اس نصیحت کو ادا کرنے کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں. شیخ محدث رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ترازو جو ہے نصیحت کا، یہ وہی ہے جس کی طرف اشارہ کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان سے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسہ، متفق علیہ. یہ ترازو ہے، تم سے کوئی شخص اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے پسند نہ کرے وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، جب آپ لوگوں کو اس بنیاد پر اپنے معاملات طے کریں گے تو یہی ہے تمام النصیحہ، تب نصیحت تمام ہوتی ہے، اس کا حق ادا ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ آپ اپنے بھائی کو نصیحت کریں یا کوئی بھی معاملہ آپ اسے کرنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ اس چیز سے راضی ہوتے ہیں کہ دوسرا بھائی آپ کا، جو دوسرے شخص جو آپ کے ساتھ ویسے رویہ رکھے اور ویسے معاملہ طے کرے، اگر آپ اس سے راضی نہیں ہوتے یا پسند نہیں کرتے تو آپ یہ معاملہ اس کے ساتھ نہ کریں؟ یہ ترازو ہے نا. آپ کو پسند نہیں کوئی شخص آپ کو محفل میں آپ کا کوئی نک نیم لے مثال کے طور پہ، یا آپ کا مذاق اڑائے، یا آپ کو کوئی کمزوری جانتا، آپ کا پرانا دوست ہے آپ کو کمزوری لوگوں میں بیان کرے، یا کسی طریقے سے آپ کو ایسی بات کرے جو آپ کے لیے ناپسند ہو، تو آپ اس سے پہلے کہ آپ اس بندے کے لیے جس کے آپ بات کرنے جا رہے ہیں یا اس کے کوئی ایسی بات بیان کرنے جا رہے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہے، تو آپ مت کریں، خاموش اختیار کریں. کیوں؟ کیونکہ انصاف کا تقاضا یہی ہے اور حسن اخلاق کا بھی یہی تقاضا ہے. آپ نصیحت کرتے ہیں، بات نصیحت کی ہو رہی ہے، آپ پسند نہیں کرتے کہ لوگوں کے سامنے آپ کو نصیحت کی جائے یا آپ کی غلطی بیان کی جائے. آپ نے کسی بھائی کو نصیحت کرنی ہے، آپ اسے اکیلے لے جائیں، اسے نصیحت کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ نہیں پسند کرتے کہ لوگوں کے سامنے آپ کو کوئی نصیحت کرے. یہ اکثر غلطی ہوتی ہے، بچے جو ہیں کیوں متنفر ہوتے ہیں، اکثر متنفر کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ دوسرے بچوں کے سامنے اسے ڈانٹ پڑتی ہے، اس کی غلطی ہو، بچہ غلطی کرتا ہے. اب بچوں کی غلطی دیکھے کہاں کس حد تک تھی، اور والدین کی غلطی دیکھے کتنی بڑی ہے. بعض بچے کہتے ہیں ڈیٹ ہیں، ڈاکٹر صاحب بچہ ڈیٹ ہے، کوئی علاج ہے؟ میں نے کہا علاج میں کوئی دوائی تو نہیں بچوں کی اسے ڈیٹ پر کو ختم کرے. وہ آپ یہ دیکھیں اپنے بچوں کو، آپ کا کوئی اس میں تربیت میں کوئی کمی تو نہیں بچوں کے کردار میں، بچہ کیوں ڈیٹ ہو گیا؟ الگ بات ہے بعض بچوں میں ایک بری عادت ہوتی ہے، زیادہ لاڑ زیادہ پیار سے بھی بچے ڈیٹ ہو جاتے، وہ الگ بات ہے. لیکن اکثر اوقات کیا ہوتا ہے، کیا آپ جب بچے کو ڈانٹتے ہیں یا اس کی جب غلطی بیان کرتے ہیں یا اس کو سمجھانا چاہتے ہیں، تو اس بہنوں بھائیوں کے بیچ میں بٹھا کے آپ اس بچے کو سمجھاتے ہیں؟ نہیں قبول کرتا. جیسے کہ آپ کا جو مدیر ہے آپ کے کلیگ کے سامنے اگر آپ کو سمجھائے تو آپ کو اچھا لگے گا کیا؟ یار یہ تو ان کو تو پتہ نہیں تھا، یہ بھی ان کو بھی پتہ چلے میں نے یہ غلطی کی ہے. کیا آپ کے لیے یہ خیر آمد ہوگا اور آپ کے لیے بہتری کا ایک سبب ہوگا کہ آپ مزید اس غلطی سے جان چھڑائیں گے اور مزید آپ لوگ بہتر کریں گے، یا اس کا الٹ ہوگا؟ مشکل ہوگی نا، تو مشکل میں مت کسی کو ڈالیں. تو طریقہ کیا ہے؟ آپ نصیحت ضرور کریں، بچوں کو ضرور سمجھائیں، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے. ہاں، غلطی سیر عام ہوئی ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، دونوں کو بٹھائیں، جھگڑا ہوا ہے، پھر جا کر بتائیں. لیکن اگر غلطی رازداری میں ہوئی ہے تو اس کو پردہ رکھیں، اور اس غلطی کو جیسے کہ پردے میں ہوئی ہے اور پردے میں ہی اس کو نصیحت کریں، تب جا کے دل پر اثر کرتی نصیحت. اسے ترازو کیا، یہی ترازو ہے. اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے. تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت مومن نہیں ہو سکتا، ایمان کی نفی کر دی ہے، جب تک کہ اس جملے پہ عمل نہ کیا جائے. جملہ کیا ہے؟ اس حدیث کا آخری حصہ جو ہے، میں بھی کچھ چیزیں پسند کرتا ہوں، آپ بھی کچھ چیزیں پسند کرتے ہیں، ہماری پسند مختلف ہے نا، لیکن بعض چیزیں کامن ہیں. جو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہوں، آپ کے لیے پسند بھی نہ کروں. اگر میں وہ کام کرتا ہوں آپ کے لیے جو مجھے پسند نہیں ہے، تو خلل کہاں پہ ہے؟ زبان پہ نہیں ہے خلل، کہاں پہ؟ ایمان میں. ایمان میں کمزوری کی وجہ سے انسان ایسی باتیں کرتا ہے. پھر دیکھ رہے ہیں، اپنا رحم کریں، معاشرے میں ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے. واللہ آپ روزانہ روزانہ اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں خود، اور تول سکتے ہیں اپنے ایمان کو اس ترازو پر. نہیں، بقالے میں جاتے ہیں چیزیں خریدنے کے لیے، گروسری، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں اپنے محدود نگاہ سے، صرف اپنے لیے جو ہے. ذرا اوپر سے دیکھیں نا، دوسرے کی نگاہ سے دیکھیں ذرا، یا دوسروں کی نگاہ سے دیکھیں ذرا، تو پتہ چلتے ہیں ہم کہاں پہ ہیں. روڈ پہ کتنی ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں کسی کو. اور یہ بھی عجیب سی بات میں نے پہلے بھی کی تھی، بعض لوگ کی بری خصلت ہوتی ہے. بات نصیحت کی ہو رہی ہے، یہ بات بیچ میں مجھے یاد آ گیا کہ آپ بغیر بولے بھی نصیحت کر سکتے ہیں، ممکن ہے؟ آپ کچھ نہیں بولیں گے، لیکن کوئی شخص آپ کے نہ بولنے سے بھی سدھر سکتا ہے. کیسے؟ دعا تو اپنی جگہ پہ ہے، برائی کا جواب برائی سے نہ دیں، یہی ہے نا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بعض لوگوں کی بری خصلت ہوتی ہے، وہ فساد میں، گندگی میں مزے کرتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے کسی کو نقصان پہنچانے میں، کسی کو تکلیف دینے میں، کسی کا مذاق اڑانے میں، کسی غیبت کرنے میں، چغل خوری کرنے میں، الغرض اپنے رب کو ناراض کرنے میں، اعوذ باللہ کو مزہ آتا ہے، نافرمانی میں مزہ آتا ہے، فساد میں مزہ آتا ہے. چلتے چلتے گالی دے دی یا برا بلا کہا. اگر آپ نے گالی کا جو اسے گالی میں دینا ہے نا، جو آپ کا ڈومین، آپ کی جگہ نہیں ہے، وہ اس کی جگہ ہے. وہ مزے کرے گا، آپ کو مزید غصہ آئے گا، مزید گالی دیں گے، وہ مزے کرے گا. وہ گالی سے چہرہ اس کو سرخ ہوگا، جو بھی ہوگا، ناراض بھی ہوگا، وہ ظاہر ناراض ہوگا، مزے کر رہا ہوگا، وہ ناراض بھی مزے کرتا ہے. میں ایک مثال بھی دی تھی نا، اعوذ باللہ، دیکھنا سور جو ہوتا ہے کہاں رہتا ہے؟ گندگی میں رہتا ہے. مزے کرتا ہے یا مجبوری میں رہتا ہے؟ بتاتے کیوں نہیں؟ مزے کرتا ہے نا، گندگی میں، بدبو میں، گندگی میں مزے کرتا ہے نا. کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں ان کی زندگی میں، اعوذ باللہ، وہ گندگی میں مزے کرتے ہیں، وہ آپ کو کھینچنا چاہتے ہیں آپ کی طرف. پھر پتہ چلتا ہے آپ کا ایمان کہاں پہ ہے. اگر آپ پھسل گئے اور بدتمیز کے جواب بدتمیزی سے، گالی کے جواب گالی سے دیا، تو وہ تو آپ کو کھینچ لے گا اپنی، جو کھاڑا کہتے ہیں نا پہلوانوں کا، اس میں، گندگی میں، کیچڑ میں. پھر وہ مزے کرے گا اور آپ کو غصہ آئے گا، وہ اور مزے کرے گا آپ کے غصے سے. وہ اس کو مزہ دگنا کیوں ہوگا؟ ایک تو اپنی جگہ پہ ہے، اپنی مزے جو اس چاہتے اس کو مل گیا، اس کو یہ بھی مزہ آئے گا کہ دوسرے تمہیں بھی اپنے ساتھ کھینچ رہے اس گندگی میں. یہ بڑا بنتا تھا مولوی, بڑا بنتا تھا, بڑے اخلاق والا, دیکھو کہاں پہ پڑا ہوا ہے, دیکھیں کیسے کیا فرق مجھ میں اس میں. واقعی واقعی کیا فرق ہے ایک اچھے سمجھدار سلجھے ہوئے انسان میں اور اس بیوقوف جو کیچڑ کو پسند کرنے والا شخص ہے, کیچڑ میں جس کو مزہ آتا ہے, اس میں کوئی فرق رہا ہے؟ اس لیے آپ جہاں پر آپ وہیں پہ رہیں, اور جو یہاں پہ نیچے کیچڑ میں ہے نا, آپ ان کو نکال نہیں سکتے تو کم سے کم آپ ان کے ساتھ ان کی بری جگہ پر یا برے راستے کو اختیار نہ کریں. آپ کے اخلاق آپ کی پہچان ہے, آپ کی زبان آپ کی پہچان ہے, آپ کا ایسے مسائل میں کردار آپ کی پہچان ہے. مصیبتیں آتی ہیں, زبائشیں آتی ہیں, پریشانیاں بھی ہوتی ہیں, آپ ان پریشانیوں سے مصیبتوں سے نکلنے کے لیے آپ کا کیا طریقہ ہے, آپ کیسے ان مسائل کو نمٹاتے ہیں, یہ آپ کی پہچان ہے. اور آپ کے جو مخالف ہیں دوسری طرف, ان کی بھی پہچان ہے. جو برائی کا راستہ اختیار کر رہے ان کی بھی پہچان ہے. گالی دینے کی پہچان کیا ہے؟ کسی کا نام لے دے, وہ بڑا یار بڑا, اسے تو مت پڑے, کیوں بڑا گالی دیتا ہے, بڑا بدتمیز بندہ ہے, اس کی پہچان کیا؟ اس کا نام ہے. اس کی یہی کردار, اس کے بد اخلاق اس کی پہچان ہے, برے اخلاق اس کی پہچان ہے. اور اچھے انسان کے اچھے اخلاق والے کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اچھے اخلاق اس کی پہچان ہوتے ہیں, کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, کیا باتیں کرتا ہے, مصیبتوں میں یا مشقت میں, تکلیفوں میں, پریشانیوں میں وہ کیا کرتے ہیں, اس کا کیا کردار ہوتا ہے. تو یہ بعض باتیں جو ہوتی ہیں ان کو سمجھنا جو ضروری ہے. اور نصیحت کے باب میں یہ بہت لازمی ہے کہ آپ جب نصیحت کریں تو پھر صبر بھی کیا کریں, سینہ بھی چوڑا ہونا چاہیے, کیونکہ مخالفین نصیحت لوگوں کو پسند نہیں ہے, بچوں کو بھی پسند نہیں ہے. اس لیے زیادہ تر اولاد جو ہیں اپنے ماں باپ کے کیوں زیادہ مخالف ہوتے ہیں دیکھتے ہیں, چاچا ماما سے زیادہ محبت کرتے ہیں, کیونکہ چاچا ماما کبھی آ کے ملتے محبت ہی کرتے, پیار ہی کرتے, تو بچہ ہے اس کی ریئیکشن پیار ہی کرتا ہے. سب سے بڑا کسی پوچھے نا بچے سے تھوڑا دشمن کون ہے سب سے بڑا, اگر زبان سے نہیں بولے گا تو آنکھیں سے بتا دے گا کون ہے, کہتا وہ بیٹھا ہے سامنے. کیوں؟ اس نے بتانا ہے یہ کرو یہ مت کرو, یہ تمہارے ٹھیک ہے تمہارے غلط ہے, وہ بچپن سے یہی کرتا سنتا آ رہا ہے. بعض اوقات ہماری طریقہ غلط ہوتا ہے, لیکن حق تو ہے نا بتانا. اگر والدین نہیں بتائیں گے صحیح و غلط تو پھر کون بتائے گا؟ معاشرہ بتائے گا. معاشرہ تو انتظار میں ہے نا کہ بگڑا معاشرہ جو ہے بگاڑے کے انتظار میں کہ بچوں کو کیسے بگاڑا جائے. جیسے معاشرے کے حد تک نہ سوچیں, اسکول صرف پڑھاتے ہیں, کتابیں پڑھاتے ہیں بس, اخلاق نہیں سمجھاتے, اخلاق نہیں سکھاتے. یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے. اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے کہ ہمارے بچے اسکول میں جا کے اچھی تربیت پائیں گے یا اچھے اخلاق بھی پائیں گے, بہت کم اسکول ہیں جو اس کا اہتمام کرتے ہیں. میں عمومی بات کر رہا ہوں, اکثر اسکول جو ہوتے ہیں, اکثر ٹیچر کو بھی لے لیں آپ, ٹیچر کا رشتہ ہوتا ہے کتاب کی حد تک, جیسے بیوی بیوی کا رشتہ ہوتا ہے نا شادی میں, بیوی بیوی کا کیا رشتہ ہوتا ہے, نکاح نامہ جو ہوتا ہے. تو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا کیا رشتہ ہے, بیچ والی نکاح نامہ کی جگہ کیا آ گئی, یہ کتاب ہے. میں نے کتاب پڑھانی ہے, اسے سمجھ آئے نہ آئے, اس نے پاس ہونا ہے فیل ہونا ہے, میں نے کہ کتاب پڑھانی ہے, یہ گھنٹہ اپنا پورا کرنا ہے جو بھی ٹائم ہے, اس کے بعد وہ جانے اس کا کام جانے. تربیت کی جاتی ہے. میتھ کا ٹیچر بھی اچھی دینی تربیت کر سکتا ہے, سائنس کا ٹیچر بھی کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا؟ ہو سکتا ہے آپ کے دو اچھے الفاظ اس کی زندگی بدل دیں. کچھ برائی دیکھی ہے بچے میں, آپ الگ جا کے اسے سمجھائے, بیٹا آپ بڑے ماشاءاللہ سمجھدار ہو, مارکس بہت اچھے ہیں, بڑے ذہین بچے ہو ماشاءاللہ, لیکن بیٹا آپ میں ایک تھوڑی سی اس چیز کی کمی ہے, اگر آپ اس کو ختم کر دیں گے تو آپ بہت ہی پیارے بچے ہیں. آپ کو دیکھا اپنے نماز میں غلطی کر رہے تھے, آپ وضو میں غلطی کر رہے تھے, میں نے دیکھا کہ آپ تھوڑا سا بات کرتے ہوئے تھوڑا سا آپ کچھ گالیاں دے رہے تھے. کیا چاہتے ہیں آپ کا؟ اگر یہ تھوڑے سے آپ کے لفظ جو ہو سکتا ہے, کیونکہ بعض جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں بچے جو ہوتے ہیں ان کے آئیڈیل ہوتے ہیں, بعض ٹیچر آئیڈیل ہوتے ہیں ان کے, یعنی ٹیچر کمال کا ہے, اس کو کبھی بھی اندازہ نہیں ہوتا, سوچ نہیں سکتا کہ مجھے یہ ٹیچر کہے گا آپ کے وضو میں غلطی ہوئی آپ سے, یا آپ نے گالی دی سر, جیسے میری گالی سن لی اس نے, ارے کیا کہے گا یہ, مجھے تو یہ کچھ اور سمجھتا تھا. کچھ نہیں جاتا آپ کا, ہو سکتا کسی کے بگڑے ہوئے اولاد جو ہے آپ کے دو لفظوں سے سدھر جائے, اور وہ آپ کے لیے پھر نجات کا ذریعہ بن جائے, آپ کو پتہ بھی نہ ہو, ہدایت یافتہ ہو جائے, سبحان اللہ. بہرحال نصیحت ایک لمبا موضوع ہے, سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. نصیحت کرنی ہے, اللہ کے لیے کرنی ہے, دین سمجھ کر کرنی ہے, تاکہ اس کا اثر بھی, جب بات دل سے نکلتی ہے نا, اثر بھی دل پہ ہوتا ہے. جب بات صرف زبان سے نکلتی ہے, زبان کی حد تک یا کسی اور مقصد کے لیے, پھر اس کا اثر اتنا ہی کمزور ہوتا ہے. تو اس کو اثر کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے لیے, ٹھیک ہے نا, اپنے دل میں یہ درد رکھیں, یہ سب سے پہلے مقصد ہو کہ میں نے اس بندے کی اصلاح کرنی ہے یا اس شخص کی اصلاح کرنی ہے, تاکہ یہ شخص اللہ تعالیٰ قریب ہو جائے. اور یہ اصل مقصد ہے نصیحت کا. پھر شخص فرماتے ہیں وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قَوْلُهِ مَعْنَى قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا معنی, المؤمن للمؤمن كالبنيان كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه. متفق علیہ حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن دوسرے مومن کے لیے جو ہے ایک عمارت کے مانند ہے, جو ایک دوسرے کو مضبوط کرتے رہتے ہیں. اب اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ انگلیاں آپس میں یوں جوڑ دیے, ایک دوسرے کے اندر کر دی ہیں. معاشرے میں لوگ برابر نہیں ہیں, کوئی عالم ہے, کوئی جاہل ہے, کوئی طاقتور ہے, کوئی کمزور ہے, کوئی مالدار ہے, کوئی کم ضعیف ہے, کوئی صحت مند ہے, کوئی بیمار ہے, مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں, کوئی بڑا ہے, کوئی چھوٹا ہے, مرد عورت, سب, اور سب کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری, کوئی کمی ہوتی ہے. یہ کمی اور کمزوری کیسے ختم ہوتی ہے؟ جس کے اندر کمزوری کمی نہیں ہے, جب وہ ایک ساتھ مل جاتے ہیں اور ایک دوسرے کا مدد کرتے رہتے ہیں, تو معاشرہ سارا کے سارا مضبوط ہو جاتا ہے. اب دیوار کیسے قائم ہوتی ہے, عمارت کیسے قائم ہوتی ہے, اس میں مٹی بھی ہے, پتہ ہے؟ اب مٹی جو ہے کتنی کمزور ہے, اس میں اینٹ بھی ہے, اس میں سیمنٹ بھی ہے, پھر اس میں چھت بھی ہے, اس میں لکڑی بھی ہے, تو مختلف چیزوں سے ایک عمارت بنتی ہے, ایک چیز سے نہیں بنتی عمارت. اسی طریقے سے جو مسلمان معاشرہ ہے, مختلف لوگ اس میں اندر رہتے ہیں, لیکن مضبوط معاشرہ کب ہوتا ہے؟ جب سب ایک دوسرے کے ساتھ یوں ہوتے ہیں, خوشی غمی میں, دکھ سکھ میں, تکلیفوں میں, پریشانیوں میں ایک دوسرے سے مدد کرنے والے ہوتے ہیں اور اس کا حق ادا کرنے والے ہوتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ محسن رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے ایک مومن کو دوسرے مومن بھائی کے لیے, عمارت سے تشبیہ دی ہے, جو ایک دوسرے کو مضبوط کرتے رہتے ہیں. جب عمارت کے جس چیز سے عمارت بنی ہے, جب مضبوط ہوتے ہیں, عمارت جس پر قائم ہوتی ہے, تو اس طریقے سے لوگ جو ہیں آپس میں معاشرے میں مضبوط ہوں گے. جو بکھرے ہوئے جو انگلیاں ہیں جو الگ الگ ہیں, ان میں کمزوری ہے, اگر ایک ساتھ مل جائیں تو مضبوط ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے مومن جو ہے وہ بھی ایک دوسرے کمزوری کو دور کرتا رہتا ہے اور مضبوط ہوتا رہتا ہے. جس میں کوئی کمزوری ہے تو دوسرا بھائی اس کمزوری کو دور کر دیتا ہے, تو حقیقت یہ ہے کہ مسلمان جو ہے یا مومن جو ہے وہ دوسرے مومن بھائی کے لیے آئینہ ہوتا ہے. جب اسے کوئی ضرورت پڑتی ہے اس کی مدد کرتا ہے, بیمار ہے تو اس کی پرسداری کرتا ہے, عیادت کرتا ہے. اسی طریقے سے تمام معاملات میں اور ہر احوال میں مسلمان جو ہے نا دوسرے مسلمان کا خاص خیال رکھنے والا ہوتا ہے. اور رسول جماعت جو ہیں اس معنی کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں. پھر جیسا فرماتے ہیں وقوله صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو ہے, مثل المؤمن فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ایک اور متفق علیہ حدیث ہے اسی معنی میں جس کا بھی ذکر ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومنوں کی مثال آپسی محبت میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہوئے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے جیسا کہ ایک جسم کی مانند ہے. اگر جسم کا کسی ایک حصے میں کوئی تکلیف ہو تو اس کے لیے سارا جسم جو ہے وہ درد, تکلیف اور بخار اور بیداری سے تڑپ اٹھتا ہے. اس میں تین لفظ ہیں, دیکھیں مودہ ایک تراحم، ایک تعاطف، ملتے جلتے الفاظ ہے. کبھی غور کیا ہے ایک ہی حدیث ملتے جلتے الفاظ کیوں بیان کیے ہیں؟ مودہ محبت، تراحم رحم کرنا، تعاطف ایک دوسرے پر عطف کرنا. ان میں محبت ہے، نرمی ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، شفقت کا معنی موجود ہے، اور ایک دوسرے کی مدد، اعانت اور تقویت کا معنی بھی موجود ہے. تعاطف میں خصوصی طور پر عمل ہوتا ہے، رحم اور مودہ دل اور زبان سے کیا جاتا ہے. تو تمام اعضاء سے آپ مسلمان بھائیوں کے لیے عمل کرتے ہیں. ایک جسم کی مانند ہے مسلمان معاشرہ، تمام مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں. جو شرکت کرتے ہیں ایک دوسروں کے ساتھ، خوشی میں، غمی میں، درد تکلیف میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہوتے ہیں. اگر ان میں سے کسی کو کسی چیز کی حاجت ہوتی ہے، ضرورت پڑتی ہے، تو اس کی حاجت کو دور کیا جاتا ہے. اور ایک دوسرے پر نرمی کرنے والے ہوتے ہیں، شفقت سے کام آنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں، شفقت بھی کرتے ہیں. جب کسی کے لیے کوئی کینے یا کوئی بغض پیدا ہونا شروع ہوتا ہے دل میں، تو اسے فوراً خاتمے کے لیے عمل کرتے رہتے ہیں، تاکہ یہ تکلیف، یہ جو بغض و نفرت ہے، یہ ختم ہو جائے. ایک ہی جسد، ایک ہی جسم میں سے جب کسی ایک حصے کو درد یا تکلیف ہوتی ہے، اگرچہ چھوٹا سا چھوٹا حصہ کیوں نہ ہو، لیکن اس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے. انگلی کو دیکھ لیں آپ، اس پہ اگر کوئی زخم ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، اسے خنثور کہتے ہیں. چھوٹی سی انگلی جو ہے، چھوٹی انگلی جو ہے، اس کا درد پورے جسم کو ہوتا ہے. یا جب زیادہ درد ہوتا ہے تو آپ کو نیند آتی ہے، نیند کیوں چلی جاتی ہے؟ اب نیند کے سونے سے کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے کہ نہیں؟ ایک ہی جسم ہے، درد پورے جسم میں محسوس ہوتا ہے، پورے جسم بیدار ہوتا ہے. اگر آنکھ میں درد ہو، پورے جسم میں درد ہوتا ہے، اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے. کان میں درد ہو، پورے جسم میں اس کا اثر ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے شیخ صاحب فرماتے ہیں، یہ بڑی پیاری مثال ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، جو اس معنی کو مزید قریب کر دیتی ہے کہ مسلمان معاشرہ، جو مسلمان ایک دوسرے کے لیے ایک جسم کے مانند ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیارے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یقیناً ہم ثابت ہوں کہ واقعی ہم ایک دوسرے کے لیے محبت کرنے والے ہیں، شفقت کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں دوسرے پر، اور ایک جسم کے مانند ہیں. اگلے درس میں یہیں سے شروع کریں گے. ایک اور پیارا جملہ ہے، وامر بالصبر عند البلاء وشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. یہاں سے درس کو انشاءاللہ اگلے درس میں شروع کریں گے. ایک اور پیارے پیغام ہے، اور ایک اسی موضوع کے تعلق سے ایک پیارا اصول ہے، اس پر انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.